مورخا 22 ذوالقعد شریف 1426 ہجری مطابق 23 دسمبر سن 2005 عیسوی سورہ جن شریف 29واں پارہ سورہ جن شریف آیت نمبر 15 سے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا حطبا وأمل استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتناهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا عبادة قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملحدا ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا أمنت بالله صدق الله العظيم
اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا تو یہ گفتگو چل رہی تھی کہ یہ سورت مکی ہے اور اس میں خصوصاً جناتوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ جنات جو گاہ رسالت میں حاضر ہو کر کے ایمان لائے تھے پھر حضور کی تعلیمات حاصل اللہ کے اپنے دلوں میں اسلام کی دین کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں کہ پیغمبر نے ہمیں یہ بات بھی بتائی ہے اور یہ بھی بات بتائی ہے، یہ کرنے کو کہا اس سے روک دیا ہے، بتوں کی پوجا سے سختی سے منع کر دیا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، یہ شرک ہوتا ہے، کفر بن جاتا ہے، یہ سب ان ساری بری باتوں سے پیغمبر نے ہمیں منع کر دیا ہے، ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، اسی کے سامنے سجدہ کرو، اسی کو سجدہ کرو، اسی کے سامنے پیشانی کو جھکایا کرو، اگر کوئی اس پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی نافرمانی کرے گا تو ظالم ہے، وہ قاسط ہے، اور جو قاسط و ظالم ہوتا ہے اس کے لیے ہمیشگی کا جہنم اس کو لازم ہو جائے گا. وَأَنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدَا. اور یہ کہ ہم میں کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم، تو جو اسلام آئی سوچی اور رہے ظالم وہ جہنم کے ایندھن ہو گئے. یہ جناتوں کی گفتگو چل رہی ہے. علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ انا لما سمعنا الہدى آمنا بہ کی تفسیر میں کہ ان جناتوں نے کہا صدقنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم علی رسالہ وکان مبعوثا الی الانس والجن، کہ ان لوگوں نے کہا کہ حضور کی تصدیق فرماتے ہیں، حضور جو کچھ لائے ہیں اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور اللہ کے رسول جنات و انسان دونوں کی طرف نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے. نبی الثقلین کہا جاتا ہے، الثقلین ثقلن کے معنی ہوتا ہے گرا بار بوجھل ہونا، تو الثقلین اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان اور جنات وہ چیزیں نہیں سناتے ہیں جو جانور اینیمل انسیکٹس وغیرہ سن لیا کرتے ہیں، اس لیے ان کو الثقلین کہا جاتا ہے. تو نبی الثقلین حضور کی صفات پاک ہے، دونوں طرف بھیجے گئے. وَأَن لَمْ اسْتَقَامُوا، خطاب حضور سے ہو رہا ہے یہاں پہ، یہاں پہلو بدل دیا گیا ہے، انداز بیان بدل رہا ہے. اس کو بولتے ہیں التفات عربی میں، التفات کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس میں عربی بول رہا ہوں، ادبی زبان میں بلاغت میں التفات کہتے ہیں کہ متکلم بات کرنے والا بات کر رہا ہے اور اپنی ذات بیان کرتے 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 کسی غائب کی طرف التفات کر رہے، التفات پانے متوجہ ہو جانا، اور پھر غائب سے التفات کرتے کرتے طرف ارفال بال، ادب کا طریقہ، بلاغت کا ایک اصول ہے، التفات ہے. وَعَلَّمْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقِ أَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. اور اے محبوب آپ کہہ دیجئے مجھے یہ وحی کی گئی ہے کہ اگر وہ راہ پر سیدھے رہتے، مشرکین مکہ، کفار مکہ، تو ضرور ہم انہیں وافر پانی دیتے، وافر بہت زیادہ پانی دیتے، کیونکہ مکہ مکرمہ کا لوکیشن ہی کچھ ایسا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف پہاڑی اور اس کے بعد ریگستان، بارش کے امکانات ایسے بھی کم، بارش اگر ہو گئی سبحان اللہ. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہلاکت کی بنیاد پر 7 سال کا ایسا قحط پڑا تھا کہ وہ چھچندر بلی چوہے تک کھا گئے، کتے بلی تک کھا گئے. اس بنیاد پر رب کریم فرما رہا ہے کہ اگر وہ اسلام لاتے، کلمہ پڑھتے، اللہ کی ذات کو مانتے، محبوب کو مانتے، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو ہم انہیں بہت ہی زیادہ پانی دیتے کہ ان کی کھیتیاں سیراب ہو جاتی ہیں، اور یہ خشک سالی جو پڑی ہوئی ہے 7 سال سے مر رہے ہیں یہ خشک ہو جاتے. پھر وَمَنْ يُعِدْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُقْهُ عَذَابًا صَعَدًا لِنَفْتِنَهُمْ فِي، کہ اس میں ہم ان کو جانچتے، اور جو اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے وہ اسے چڑھتے عذاب میں ڈال دیا. جو اللہ تبارک تعالیٰ کی لیکن حکم اس کا سب کے لیے ہے. میں اسی لیے یہ بات بھی اب اجنا اپنے یہاں جا کر کے بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو اس پیغمبر پہ بھی یہ بھی وحی آئی اور کہہ دیا گیا کہ اگر سیدھے راستے پر نہیں رہیں گے تو اللہ جل شانہ انہیں سخت ترین آزمائش میں ڈال دے گا. اور یہ بھی پیغمبر نے بتایا ہے کہ جو اس کے حکم سے نافرمانی کرے گا نا اس کو ایسے خوفناک عذاب میں ڈالے گا کہ جو عذاب لمحہ لمحہ ترقی کر رہا ہوگا. لہذا میری قوم کے بتوں کی پوجا شرک کفر سے باز آ جاؤ. سبحان اللہ. مسلم شریف کے ایک حدیث پاک نقل کی گئی ہے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اخوف ما اخاف عنكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا قالوا ما الدنيا قال بركات الارض. حضور نے فرمایا میں تجھ سے تم لوگوں سے خوف کھاتا ہوں, مجھے ڈر ہے. اور ڈر جو ہے وہ کس چیز کا ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ تم لوگوں کے لیے زہرت الدنیا نکالے گا. صحابہ نے پوچھا زہرت الدنیا کیا ہے؟ زہر مانے چمک ہوتی, دنیا کی چمک. پوچھا یا رسول اللہ زہرت الدنیا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا برکات الارض, زمین کی برکتیں. اس سے مجھے تم لوگوں کے بارے میں خوف ہے کہ اس میں تم لوگ جب الجھو گے نا تو دین کو چھوڑ بیٹھو گے. خدا کی قسم اتنا سچا نبی ہمارا ہے. اس حدیث کو ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہو رہا ہے. برکات الارض نکل گئی, مذہب ثانویت کا درجہ حاصل کر گیا. میں قسمیہ کہتا ہوں کہ بر صغیر میں, بر صغیر جب بولا جاتا اس سے مراد ہوتی ہے ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, برما, سری لنکا, اس کو بر صغیر کہتے ہیں. بر صغیر کا اسلام ابھی بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. ان کو برقرار مل گئی. جس ساتھ ان کہتے ہیں یہ خوف ہے اس سے, اور کسی چیز سے نہیں, زہرت الدنیا برکات الارض سے مجھے خوف ہے کہ تمہاری ظاہر کر دی جائیں گی. اور ظاہر کر دی گئی. اب نتیجہ کیا نکلا اندازہ لگا لیجیے. دوپہر کی تقریر ہماری دماغ میں ہے, کچھ سنا تھا آپ لوگوں نے, بڑی پیاری بات کہی شام کو مغرب کے بعد ہمارے ایک صاحب تھے, وہ دہلاس سے آئے تھے, کہ ان کی صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ نمازوں کو شارٹ کر رہے ہیں, زندگی کو لانگ کر رہے ہیں. کافی تھا پانچ بیڈ روم کے مکان خرید رہے ہیں صاحب, چور اولا سے کام چل سکتا تھا, وہ لگژری گاڑی لگتے ہیں جس کا کوئی حدی نہیں. تو پھر اسے دنیا نے اس قدر مشغول کر دیا ہے کہ اب تیسرے درجے پر چلا گیا. دوسرا تو بہت بڑے, تیسرے پر چلا گیا. برکات الارض پہلے درجے پر آ گئی. گلف کی کیفیات آپ کی نگاہ سامنے ہے. وہ یہاں پہ آدمی کھانے کے لیے مر رہا تھا, آج عیاشیوں کے شبستہ وہاں سجائے جا رہے ہیں. حضور نے فرمایا تھا مجھے اسی سے تم لوگوں کے بارے میں ڈر ہے. آج کل ایک کنونشن چل رہا ہے, کنونشن کا ٹاپک ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہوتے تو کیا کرتے. ٹاپک ہے یہ. میں نے جب اس ٹاپک کو سنا تو میرے روک گیا تھا, اتنا خوفناک ٹاپک کہ اگر حضور اس وقت ہوتے تو کیا کرتے. مطلب کہنے کا ہے کہ اگر حضور اس وقت ہے تو وہ بھی اسی کرائیٹیریا میں ڈھل جاتے ہیں. مطلب یہ کہنے کا ہے ہمیں اس کرائیٹیریا میں ڈھل جانا چاہیے. اللہ کی پناہ, خدا کی قسم, اللہ کی پناہ. چھوٹا ہوں بڑی بات, یہ ٹاپک جس نے یہ بتا رہا ہے, محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے وہ اسلام کا دشمن ہو جائے تو یا بالکل جاہل ہو, اسلام کوئی راستہ نہیں. آج تک کی پوری امت اس بات کی چیختی, اس بات کو چیختی آئی ہے کہ اسلام غنی ہے, دنیا کا ہر نظام اسلام کے اندر موجود ہے. آپ کی نگاہوں کی ضرورت ہے کہ آپ اس کو سرچ کیجئے, ڈسکور کیجئے, اس کو آپ تلاش کریں. اس کو یہ اس کے بعد اور کوئی نظام یا اس کے بعد اور کوئی زندگی آئے گی. وہ کون لوگ تھے غرناطا میں, اسپین میں, بغداد میں, دلی میں, خارزم میں, کہ جن لوگوں نے اپنے اپنے وقت کی سب سے اہم ترین ٹیکنالوجی کو قرآن سے فائنڈ آؤٹ کیا تھا, وہ کون لوگ تھے؟ وہ بھی کہہ سکتے تھے کہ صاحب اگر محمد آج کے زمانے میں ہوتے تو کیا کرتے. اسے یہ پتا چلتا ہے کہ ان لوگوں نے اسلام کے نظریاتی بلندیوں کو دفن کر دیا ہے اور مغربی نظریات سے اس قدر متاثر اور مرعوب ہو گئے ہیں کہ مذہب ان کے آپ ٹیکنالوجی پڑھو, اسلامی ٹیکنالوجی ہی تو بنیاد بنائی, بنیاد ان کی. یہ ہماری بد نصیبی تھی کہ چنگیز و ہلاکو کے حملوں نے ہمارا سرمایہ دجلزل کر دیا, لیکن پھر بھی جو باقی رہ گیا جب ہندوستان کی سرزمین سے انگریز جانے لگا, آپ دیکھو کہ ہندوستان کی لائبریریاں اس سے خالی ہیں اور سویڈن کی اور لندن کی لائبریریاں ہمارے علوم سے بھری ہوئی. کیا کہاں گیا ہمارا؟ تو آنکھیں بند کر لی ہیں. شہد سازی فرماتے ہیں بروش شکرا چشم چشمے آفتاب راچے گنا, چمگادڑ کی آنکھ اگر سورج کو نہ دیکھ پائے تو غلطی سورج کی نہیں چمگادڑ کی آنکھ کی ہے. یہ اللہ کا رسول نے فرما دیا کہ زہرا تو دنیا ہے, وہ مجھ کو تم سے جو تمہارے بارے میں اسی سے خوف ہے. زہرا تو دنیا ظاہر ہو گئی ہے, آدمی اسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے, محلات پیلسز بنائے جا رہے ہیں بڑے بڑے. بڑی پیاری بات کہی مولانا شاہدزا صاحب نے کہ جاپان میں جتنے ایک شہر کے اندر صرف ٹوکیو میں جتنی یونیورسٹیز ہوں گی اتنی پورے عرب ممالک میں نہیں. بڑی پیاری بات کہی, ٹوکیو میں جتنی یونیورسٹیز ہوں گی اتنا پورے عرب ممالک میں نہیں ہوں گی. اللہ نے دیا تھا سرمایہ, علم کا فروغ کیے ہوتے, ان کے پاس صرف ایک ہی چیز رہ گئی علم کے فروغ کی, کہ اہل سنت و جماعت خاص طور سے اس میں حنفیہ نظریات جتنے ہوں ان کو ایک دم زمین کی سات تہ کے نیچے دبا دو, یہ شرک ہے, بدعت ہے, کفر ہے, کیا ہے کیا ہے, اور اس کے بعد سارا سرمایہ اسی اہل سنت و جماعت کے نظریات کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. بس زکات کا فنڈ ہو, صدقے کا فنڈ ہو, عطیات کا فنڈ ہو, کل فنڈ اسی میں جا رہا ہے. میلاد نہ کرو, گیارہویں نہ مناؤ, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, یہ حرام, وہ شرک, وہ بدعت, یہ وہ فلان دماغ, اس پر توجہ نہیں جا رہی کہ دنیا کہاں جا رہی, ہم کو کیا کرنا چاہیے. تو یہ برکات الارض ہے یہ جو ظاہر کر دی گئی. وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا, اور یہ کہ مسجدیں یہ ہماری قوم کے لوگوں, یہ کون بول رہا ہے؟ جنات بول رہے ہیں. پارٹی وہ گروہ جو کلمہ پڑھ کر کے واپس گیا اپنے اپنے قبیلے میں, وہ رہا ہے کیا سن کر کے آئے کہ مسجدیں اللہ کے لیے بنائی گئی ہیں. جس طرح سے پرانے قسم کے یہود نے اپنے اپنے عبادت خانوں کے اندر شرک اور بت پرستی کی رواج ڈال لی تھی, روش ڈال لی تھی, تو تم یہ نہ کرنا. مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں. اب یہاں مسجد کا معنی معین کرنا متعین کرنا ضروری ہے. قدیم سری شریعتوں کے اندر یہ تھا کہ وہ جب تک اپنے عبادت خانے میں جا کر کے نماز نہ پڑھتے اپنی عبادت نہ کرتے ان کی عبادت ہی نہیں ہوتی تھی. سمجھا؟ یہودی اپنے رباط میں جاتا, عیسائی اپنے چرچ میں جاتا, وہیں جا کر کے نماز پڑھتا, باہر نماز نہیں پڑھ سکتا تھا. حضور کی سات بڑی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جعلت الارض کلها مساجدا, اللہ نے پوری یہ زمین میرے لیے مسجد بنا دی ہے, سجدہ گاہ, نماز پڑھنے کی جگہ. تو اب میرا امتی شرق و غرب و شمال و جنوب کی پہناویوں سے آگے نکل گیا ہے, جہاں جائے وہ ہر جگہ اس کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے. نماز کا وقت آئے اللہ اکبر, بس سمت قبلہ معلوم ہے تو سبحان اللہ, ڈائریکشن آف قبلہ معلوم ہے تو صلی اللہ, اگر ڈائریکشن آف قبلہ نہیں تو تحری کریں. وہ تحری کیا چیز؟ تحری کا جمع لینا. آپ ایسی جگہ گئے ہیں جہاں پہ آپ کو نہیں پتا چل رہا ہے کہ صاحب قبلہ کس طرف ہوگا, تو آپ نے دل کے اندر یہ سوچ لیجئے ایک سمت کو, ایک ڈائریکشن کو آپ فکس کر لیجئے کہ یہی قبلہ ہے. ایون وہ جسٹ اپوزٹ آپ کو قبلہ, اس طرف آپ اللہ اکبر کہہ کر کے نماز پڑھ لیجیے, آپ کی نماز ہو گئی, نماز ہو گئی. تو حضور فرماتے ہیں جعلت الارض کلها مساجدا, پوری زمین میں یہ مسجد بنا دی گئی ہے. کہیں بھی یہ احسان کم ہے یار, یہ احسان کم ہے خدا کی قسم, اتنا بڑا احسان ہے اس کا کوئی حد ہی نہیں. ورنہ نماز کی تلاش میں نکلتا تو میلوں سفر کر لیتا, مسجد نہ ملتی. لیکن احسان دیکھیں آقا کا, چلے جا رہے ہو ڈیلاس, ہو گیا وہ کا وقت, روک دو گاڑی سائڈ میں, ٹویٹر پر نماز پڑھ دو, سولر پر نماز پڑھ دو. شرمندگی کس چیز کیا, شرم کس بات کی, شرم نہیں کرنا چاہیے, نماز پڑھنے میں شرم نہیں کرنا چاہیے, نماز پڑھنے میں شرم نہیں, اس لیے کہ عبادت ہے, عبادت کے لیے کوئی شرم نہیں ہوتی ہے. لوگ دیکھ کے یہی کہیں گے نا کوئی پاگل ہے, کہنے دو. لیکن ہو سکتا ہے آپ کے سجدے کا انداز دیکھ کر کے کوئی سمجھ لیے ہے کون یہ, کیوں کہا ہے, آپ سے پوچھے صاحب تم یہ کیوں کر رہے ہو, کیوں اٹھ رہے ہو بیٹھ رہے ہو, اور آپ نے اس کو کنوینس کر دیا کہ میں اپنے رب کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا رہا تھا, یہ میرا نماز کا ٹائم تھا, اس سے میری روح کو سکون ملتا ہے. اور کہیں اس نے اس روح کے سکون کی تلاش شروع کر دی اور آپ کے پیچھے چل پڑا تو آپ نے تزمین کر لیا, اس کو جیت لیا آپ نے اس کو. یہ ہماری بزدلی ہے, احساس کمتری ہمارا ہے کہ ہم اگر کہیں نماز پڑھیں کوئی دیکھیں گے کہ نہیں نماز پڑھ رہا ہے یار, یہ نماز پڑھ رہا ہے نہیں, بچھا دیا میں نے اپنا رومال وہیں بچا دیا ایئرپورٹ پر, سب دیکھ رہے نماز پڑھی سبحان اللہ. اگر کوئی جانتا تو یہ ہوتا صاحب کی فلاں تھا, ہم کو کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. وَأَنَّ مقام عبد اللہ يدعوه كاد يقولون عليه, بتا رہے کہ جب اللہ کا بندہ عبد اللہ, اللہ کا بندہ اس کی بندگی کرنے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ جن اس پر ٹھٹ کے ٹھٹ ہو جائیں. عبد اللہ, یہاں حضور کا نام پاک نہیں لیا گیا ہے, صفت پاک بیان کی گئی ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور کی صفت پاک میں سے امتیازی صفت عبد اللہ ہونا ہے, اسی لیے سبحان الذی اسرا بعبدہ فرمایا گیا, تاکہ وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی. سبحان الذی اسرا بمحمدہ نہیں کہا, بمحمد نہیں کہا. عارفین نے کیا نقطہ لایا صاحب, جب میں عارف رومی کہوں تو اس کا مطلب حضرت مولانا جلال الدین رومی اللہ تعالی علیہ ہوتے ہیں, جنہیں مثنوی شریف لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ عبد دیگر, عبدہو چیز دیگر ہو, این سراپا منتظر آ منتظر. فرماتے ہیں کہ اور عبدہو میں فرق یہ ہوتا ہے, عبدہو ہو کے ساتھ مضاف مضاف ہے, عبد سبھی لوگ ہیں, ہم بھی عبد ہیں, آپ بھی عبد ہیں, وہ بھی عبد ہیں, وہ سب عبد ہیں. لیکن حضور صرف عبد نہیں ہے, حضور عبدہو ہے, عبد دیگر, عبدہو چیز دیگر, عبد اور چیز ہے.
اپنے محبوب کو معراج کی رات بلا کر کے اپنے شاہکار اپنے قدرت شاہکار قدرت کو اپنی چشم کرامت و فیض سے دیکھنا چاہتا ہے.
یہ خوبی ہے. ہم منتظر ہیں, وہ منتظر ہے, انتظار کیا جا رہا ہے.
آ رہی
تو عبداللہ وعدل مقام عبداللہ, حضور بطر نفر نماز پڑھ رہے ہیں نا فجر کا ٹائم ہے نا, امام علامہ قرطبی اس پر جو تفسیر سے آئے چڑھائی تھا اور وہ سننے کے لائے
کہتے ہیں کہ عبداللہ عن محمد حين كان يصلي بطر النقلہ ويقرا القران حسب ما تقدم اول شيء.
حضور بطر نفلہ میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں, بطن نخلہ ہی میں حضور وہ صبح کا وقت ہے, جنوں کا وہ گروہ گزر رہا تھا ٹھہر گیا. یہ جو آیا ہے نہیں یکونون علیہ لبدا, اب وہ حضور کی تلاوت سننے کے لیے ٹھٹ کے ٹھٹ آ رہے ہیں, جوک در جوک چلے آ رہے ہیں, اور سننا چاہے تو قرآن اور رسول کے منہ سے. سبحان اللہ یاری, قرآن اور بھی حضور کے منہ سے, ذہن انور سے, جس کی وہ زبان, جس کی ہر بات وحی خدا, اس ذہن کی کرامت طلاق و سلام, اس منہ سے قرآن سن رہے ہیں. تو ایسا تھا کہ ہر ایک لپک رہا ہے, میں ذرا سا آگے بڑھ کے تھوڑا اور سن لوں, میں ذرا آگے بڑھ کر کے. اس کی ترجمانی کی ہے امام علامہ قرطبی نے, کہتے ہیں قال زبیر العوام هم الجن حين استمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم أي كاد يركب بعضهم بعضا ازدحام ويسقطون حسن الأسمان, ایک دوسرے کے اوپر سوار ہو رہے ہیں. ہوتا ہے جب کوئی چیز لوٹی جاتی ہے تو کیا کرتا ہے, چپٹتا ہے کہ آدمی دوسرے کو پیچھے دھکیلتا ہے, اپنے آگے بڑھتا ہے. یہ صورت ہے صاحب سننے کی. وہ جنات اس انداز میں ٹوٹے پڑ رہے ہیں سننے کے لیے قرآن مقدس. المقول ان الجن بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليله وكانوا 70 عل وفرغوا من بيته عند انشقاق الفجر. الله اكبر. حضرت برد مقول سے روایت کرتے ہیں کہ جناتوں نے اس رات حضور سے بیعت کی تو ان کی پوری تعداد 70,000 تھی. 70,000 جناتوں نے حضور سے بیعت کی, اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا. اس وقت تک چلتا رہا. کیا خوبصورت منظر رہا ہوگا یار, خدا کی قسم کیا دلاویز منظر رہا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا, یہ بیعت کیا ہے. اب بیعت کرنے کے بعد حضور یہ تعلیم دے رہے ہیں, ان کو تعلیم شروع ہے, خود سے تعلیم شروع ہے حضور کی تعلیم آج جناتوں کے لیے. تم فرماؤ میں تو اپنے رب ہی کی بندگی کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا. تم فرماؤ میں تمہارے کسی برے بھلے کا مالک نہیں. تم فرماؤ ہرگز مجھے اللہ سے کوئی نہ بچائے گا اور ہرگز اس کے سوا کوئی پناہ نہ پاؤں گا مگر اللہ کے پیام پہنچانا اور اس کی رسالتیں. محبوب ان کو بتا دیجیے ساری باتیں, یہ پیغام ہے اجنہ کے لیے جو اسلام لا رہے ہیں, ان کے لیے پیغام ہے کہ بندگی میں اپنے رب کی بندگی کرتا ہوں, تم اپنے رب کی بندگی کرو گے. میں اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوں, تم اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے. اور یہ بھی جان لو کہ میں بذات خود کسی برے بھلے کا مالک نہیں ہوں. یہ بت کیا دار ہے, ان بتوں کی حیثیت ہے جن کی تم پوجا کرتے ہو, ان کی جا کے ورشپ کیا کرتے ہو. میں صاحب اختیار نبی ہونے کے باوجود کسی بھی برے بھلے کا ذاتی طور پر مالک نہیں ہوں. ہاں اللہ جتنا مجھ کو اختیار دیتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں. میں یہ عقیدہ بھی جا کر بتا دینا اپنی قوم کے لوگوں کو, اور یہ بتا دینا ہرگز مجھے اللہ سے کوئی نہ بچائے گا. اگر اللہ کی گرفت ہونی چاہے تو کوئی بھی اس کی گرفت سے بچ نہیں سکتا ہے, چاہے نبی مرسل ہو یا چاہے کوئی عام آدمی. لیکن نبی مرسل کا ذکر کرنے میں احتیاط لازم ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کی قبر کو روشن فرمائے, فرماتے ہیں گرد محشر خطاب قہر کند، گرد محشر خطاب قہر کند، انبیاء را جائے معذرت است. اگر رب کریم قیامت کے دن قہر و جلال و غضب سے خطاب فرمائے تو انبیاء و مرسلین کو بھی عذر بیان کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہ جائے گی. وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ سب کچھ ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب مملوک ہے، اس کے مخلوق ہے، مملوک ہے، معبود وہ ہے، عابد ہم ہیں. عبد اور بندگی ہماری صفات ہے، ہماری خصوصیات ہے. تو یہ بھی بتا دینا ان لوگوں سے جا کر کے، اپنی قوم کے لوگوں سے، جناتوں، کہ مالک دس اللہ ہے، اسی کی گرفت ہے، وہی رزاق ہے، وہی سب کچھ ہے، اور ہرگز اس کے سوا کوئی پناہ نہ پاؤں گا اگر وہ گرفت کرنا چاہے. بڑی پیاری بات صوفیہ کہتے ہیں یار خدا کی قسم. ایک صوفی سے پوچھا کدھر سے آ رہے ہو؟ کہا اللہ کی طرف سے. کہا کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کی طرف. کتنی پیاری بات کہی. آ کہاں سے رہا؟ اللہ کی طرف سے، اللہ کے پاس سے. جا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس. اس لیے کہ وہی مرکز ہے، آنا بھی اسی کے پاس سے، جانا بھی پاس. تم کتابیں پڑھا کیجیے، مطالعہ رکھیے، اس کا ایمان تازہ رہ رہا ہے. اس سے ایمان میں روشنی اور نور پیدا ہوتا ہے، اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. الا بلاغ من اللہ رسالات، مگر اللہ کے پیغام پہنچانا اور اس کی رسالتیں، یہ انبیاء اور رسولوں کی ذمہ داری ہیں. ہمارا کام یہ ہے، ہم اللہ کے پیغام، اس کی رسالت، اس کی ذمہ، اس کے پیغام کو بندوں تک پہنچائیں، یہی ہماری ذمہ داری ہے. ومن یعص اللہ ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها أبدا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے تو بے شک ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے. یہ بتا دینا جا کر اپنے قوم سے، اللہ کے حکم کی اطاعت، امتثال امر، امتثال حکم، امتثال نہیں، امتثال مانے ماننا، عمل کرنا، بجا لانا، پورا کر لینا. اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو بجا لاؤ، اور جس سے روک دیا اسے رک جاؤ. تو اس نے صاف پر منع کر دیا ہے کہ شرک کو، یہ منع ہے، زیادہ اس سے منع، اس سے تم کو رکنا ہے. اس نے تمہیں حکم دیا نماز پڑھنے کا، نماز پڑھتے رہنا، نماز نہ چھوڑنا. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ جنات سے کہا جا رہا ہے. حتی اذا راؤوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا. اس بات کی انکاری ہے نا، یہ مشرکین مکہ اس بات کا انکار کرتے کہ موت کے بعد اٹھائے نہیں جائیں گے، جو کچھ بس یہ صرف ایک زندگی، اور انہیں اپنی جمعیت پر بڑا غرور ہے. ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، افرادی قوتوں پر بڑا گھمنڈ ان کو ہے. ان کو بھی اپنی قوم کو جا کے بتا دینا کہ یہ بھی میرے پیغمبر نے، جس کے جن کے پاس سے لوٹ کر کے آ رہے ہیں، اس رسول محکم نے یہ بھی، رسول محرم نے یہ بھی بتایا ہے کیا، کہ جب وہ دیکھیں گے جو وعدہ دیا جاتا ہے، وعدہ قیامت کا، تو اب جان جائیں گے کس کا مددگار کمزور اور کس کی گنتی کم ہے. ان کو شبہ اب تک لگا ہوا ہے، رب کریم کی ذات والا صفات کے بارے میں ابھی تک یہ گردشوں میں پڑے ہوئے ہیں. وہ دن آئے گا تو پتہ چل جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں. قرآن کو دوسری جگہ کہا ہے، ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی کمزور، مطلوب بھی کمزور، دونوں. یعنی وہ بت جن کی پوجا کی جا رہی، جن کی ورشپ کی جا رہی، وہ خود بھی کمزور ہے، اور جو لوگ کرنے والے وہ بھی کمزور ہیں. تو قوت صرف اللہ ہے، بتا دینا اپنی قوم سے جا کر کے یہ. اور رہ گئی بات نفری قوتوں کی، تو قیامت کے دن بتا دینا کہ قیامت کے دن انبیاء و مرسلین کی کیا شان ہوگی، اور ہمارے آقا کی شان اعلی شان ہو، شان ہی نہیں بلکہ اعلی شان ہو. اور شان کا کیا کہنا، سبحان اللہ، کہ حشر کے میدان میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پاک, امت اجابت, امت دعوت, امت اجابت, امت اجابت اسے کہتے ہیں جس نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا, اور امت دعوت حضور کی سب ہیں, یہودی, عیسائی, ہندو, سبھی لوگ امت دعوت ہیں, لیکن امت اجابت صرف مسلمان ہے. امت اجابت کا جو جلوہ ہوگا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں, تو پورا حشر تو انہی کناروں سے گونج رہا ہوگا انشاءاللہ. بتا دینا اپنی قوم کو جا کر کے یہ بھی, قول ان اداری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا, تم فرماؤ میں نہیں جانتا یا نزدیک ہے وہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے یا میرا رب اسے کچھ وقفہ دے گا. یہ قیامت ہے. اس میں ہوا کیا, نضر بن حارث ایک بہت بڑا مشرک تھا, بڑا دشمن اسلام تھا. وہ کہا کرتا تھا کہ یہ محمد وہ جس کے بارے میں آپ اتنا ڈرا رہے ہیں ان لوگوں کو کہ قیامت آ جائے گی, یہ ہوگا وہ ہوگا, عذاب الہی اترے گا, تباہ کر دی جاؤ گی, وہ کب آئے گا؟ اب تک تو نظر نہیں آ رہا ہے, کوئی آثار تو اس کے دکھائی نہیں پڑ رہے ہیں. اتنا دن گزر چکا, 10 سال کو ہونے جا رہے ہیں, اب تک کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا, کب آئے گا؟ تو رب کریم نے فرما دیا, قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا, تم فرماؤ میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ نزدیک ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے, یا میرا رب اس کو کچھ دیر تک کے لیے روکے ہوئے ہے, یہ مجھے معلوم نہیں. عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احد الا من ارتضی بالرسول, غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسول کے. یہ بات, دو باتیں اکٹھا ہو گئی ہیں, متضاد باتیں ہیں. پہلی آیت میں غیب کی نفی کی گئی, دوسری آیت میں غیب کا ثبوت ہے. یہ عجیب سی بات ہے. تو پہلی آیت قل ان ادری, یہ آیت دراصل نضر بن حارث کے سوال کا جواب ہے. کہ نضر بن حارث کہتا تھا جس قیامت کی ہولناکیوں کے تعلق سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہو وہ کب آئے گا؟ آپ نے بتایا نہیں, تو قرآن نے کہہ دیا کہ آپ ان سے کہہ دیئے کہ مجھے اس کی درایت نہیں ہے. ادری دریو, یہ ہم جاننا, جاننے کے لیے عربی میں دو ورڈ استعمال ہوتا ہے, درایت اور علم. درایت کے معنی بھی جاننا اور علم معنی بھی جاننا. علم دانستن, الدرایت دانستن, جاننا, دونوں کے معنی, لیکن دونوں کے معنی میں فرق ہے, یہ جاننے کی کوشش کریں. درایت کہتے ہیں درایت سے جو علم حاصل ہوتا ہے, درایت کہتے ہیں ایسا علم جو کسی حیلہ اور ذریعہ سے حاصل ہوا کرتا ہے, اور درایت عقل و شعور و سمجھ کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے. عقل سے جو چیز حاصل ہوگی اس کو درایت بولیں گے, شعور اور فکر سے جو چیز حاصل ہوگی اس کو درایت بولیں گے. اسی لیے علماء کا ایک خاص طبقہ, بلکہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ جل شانہ کی ذات پاک کے لیے لفظ درایت کا استعمال کرنا ناجائز ہے, منع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ درایت حیلہ, وسیلہ کسی ذریعہ سے حاصل ہوتی ہے, عقل کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے, سمجھ کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے, فہم و فراست کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے, اور رب کریم ان سب سے پاک. تو جب ان سب سے پاک ہو گیا تو اب اس کے لیے لفظ درایت نہیں استعمال کر سکتے. اسی لیے قرآن پاک میں ہر جگہ جو ہے ذات باری تعالیٰ کے لیے علم استعمال ہوا ہے, اور علم کے لیے علم درایت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, یعنی علم عقل کے ذریعہ بھی حاصل ہوتا ہے, بے عقل بھی حاصل ہوتا ہے. رب کریم کے لیے عقل کی ضرورت نہیں, رب کریم کے لیے فہم سمجھ دانش کی ضرورت نہیں, اس لیے پاک, اس لیے کہ یہ سب خواص جو ہے وہ مخلوقات کے ہیں اور وہ خالق ہے. لہذا رب کریم کی ذات کے لیے کہیں بھی لفظ درایت استعمال نہیں ہوا ہے. لیکن یہاں کیا ہوا, قل ان ادری, قل ان اعلم, یہ معنی ہے. تو آپ کہہ دیجئے کہ قل ان ادری اقریب, تم فرماؤ میں نہیں جانتا ہوں, یعنی قیامت کا علم ایسا علم ہے, ایسا نہیں ہے کہ جو عقل کے ذریعہ گیس لگا کر کے اس طرح سے حاصل کر لیا جائے. بہت لطیف نقطہ بیان کر رہا ہوں, اگر دماغ اتر گیا تو آپ بہت فائدہ حاصل کر لیں گے. بظاہر لگ رہا ہے جیسے علم کی نفی کی گئی یہاں سے کہ حضور کو علم حاصل نہیں, قیامت کا علم حاصل ہی نہیں ہے. حضور نے کیا کہا, قل ان ادری اقریب, تم کہہ دو میں نہیں جانتا ہوں, آیا وہ نزدیک ہے. کیا مطلب, قیامت کا علم مجھ کو حاصل نہیں ہے. کس حیثیت سے, عقل کے ذریعہ, کہ میں عقل کے ذریعہ اس کو گیس لگا کر کے جان لوں کہ صاحب 3+3+3 9 ہو گیا. نہیں, ایسے نہیں. قیامت کا علم عقل کے ذریعہ نہیں جا سکتا ہے. لہذا یہ عقل کے ہیر پھیر والے کیا سمجھ سکتے ہیں کہ قیامت کیا چیز ہے. میں عقل کے ذریعہ قیامت کے علم کو نہیں جانتا ہوں, مجھے تو رب کریم وحی کے ذریعہ بتاتا ہے. عقل کے ذریعہ ہوتا تو تم انکار کرتے, بات سمجھ میں آ سکتی تھی. لیکن جب عقل کا وہاں کی عقل کے قیامت کے علم کے لیے عقل کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, بلکہ رب کریم کی عطا کی نوازشات اور فضل اور کرامت کی بات ہے, عقل کیا ہے, عقل کی حیثیت کیا ہے. رب کریم اگر کسی پتھر کو بولنے کا شعور عطا فرما دے. میں بنگال میں تھا, آج کے 20 سال پہلے کی بات ہے, ایک عجیب نیوز سنی صاحب. معلوم ہوا کہ ایک 5 سال 6 سال کی بچی ہے, اور صاحب وہ ایم اے اور ماسٹر ڈگری کی میتھ اور سائنس کو سالو کرتی ہو. ماسٹر اور ایم اے کی ڈگری کی میتھ اور سائنس کو سالو کرتی. اس کے بعد ٹیچر ایک دن آیا, دیکھا کہ صاحب اس کی بچی اس پر ٹائپ رائٹر پر بیٹھی ہوئی, کچھ ٹائپ کر رہی ہے, تو کھیل رہی ہوگی بچی 5-6 سال کی, کیا ہے. جا کے دیکھا صاحب سب کچھ بہت شاندار کیا ہے. دوسرے دن آ کر کے دیکھا صاحب کرسی لگا کر کے وہ بلیک بورڈ رکھتا, اس پہ کیا ہوتا وہ میتھ بڑی سالو کر رہی ہے. دیکھنے لگا, اب اس سے کوشچن کرنا شروع کیا, جتنے کوشچن کرتا جاتا ہے سب صحیح جواب دے رہی ہے. بی اے اور ایم اے کے اکول میتھمیٹک معمولی بات ہے, جاگرتی ہو یہ بایولوجی ہو کوئی چیز ہو, صاحب جو اس سے پوچھ جیسے بتاتی چلی جا رہی ہو کہ عقل وہاں پہ کام کر سکتی ہے. 6 سال کی بچی کی حیثیت کیا ہے. تو قیامت کے علم کے تعلق سے تم مجھ سے پوچھ رہے ہو, میں اس میں گیس لگا کر کے عقل کے ذریعہ کوئی بات نہیں کہہ سکتا. رہ گئی بات کہ قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی. عالم الغیب فلائض ہوا غیب یادہ, کہ غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر اپنے پسندیدہ رسولوں ہی کو مسلط فرماتا ہے. دیکھو پہلی والی کی تعویل یہ ہوئی اور دوسری آیت میں اس کا ثبوت کیا جا رہا ہے کہ رب کریم اپنے پسندیدہ رسولوں ہی کو غیب پر اپنے مسلط فرماتا ہے, اپنے غیب پر مسلط فرماتا ہے. اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیب کو اپنے پسندیدہ رسولوں کو دے دیتا ہے. بعض حضرات نے یہاں پہ ایک شوشہ نکال دیا کہ غیب سے مراد یہاں علم شریعت ہے. عجیب سی بات ہے, اس کا کوئی قرینہ یہاں تھوڑی موجود ہے. قرینہ مانے کوئی ایسا کانٹیکسٹ موجود ہو کہ صاحب نے یہی مرمرا دیا, یہاں پہ کچھ نہیں. حدیثیں آپ پڑھتے چلے جائیں تو آپ کے دماغ روشن روشن ہو جائے. دو تین حدیثیں مجھ سے بھی سن لیجیے. سبحان اللہ. عن طارق بن شهاب قال سمعت عمر رضي الله تعالى عنه يقول قام فينا رسول الله فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اهل الجنه منازلهم واهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظ ونسيه من نسيه. بخاري الاول. حضرت طارق بن شهاب کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ عمر فاروق فرما رہے تھے کہ ایک دن کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں کھڑے ہو گئے ایک مقام پر ایک جگہ پر اور اس کے بعد مخلوق کی ابتدا شروعات سے بتانا شروع کیا یہاں تک کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے جہنمی جہنم میں ڈال دیے گئے سب کچھ بتا دیا. جس شخص نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا, جو بھول گیا وہ بھول گیا. حدیث بخاری کی دوسری حدیث. عن انس قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى اعفوا بالمساله فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم الى المنبر فقال لا تسالوني شيء الا بجنت لكم فجعلت انظر يمينا وشمالا فاذا كل رجل راسه في ثوب يبكي فانشا رجل كان اذا لاح جدعا الى غير ابي فقال يا نبي الله ما نبي قال ابوك حذافة. بخاری جلد 2. یہ بھی بخاری کی حدیث. حضرت انس کہتے ہیں کہ لوگوں نے حضور سے سوالات کیے, اتنا سوالات کیے کہ حضور ناراض ہو گئے بہت زیادہ, اور اس کے بعد حضور منبر پر تشریف لے گئے چڑھ گئے اور اس کے بعد فرمایا کہ پوچھو, جو پوچھو گے سب بتاؤں. صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اپنے دائیں اور بائیں لوگ اپنے اپنے غریبا اور کپڑوں میں منہ ڈال کر تسکیاں لے رہے تھے, خوف ہو گیا کہ حضور ناراض ہو گئے, کوئی بول نہیں رہا تھا. ایک شخص کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہے, تو ایسا کلر ڈفرینٹ تھا. پوچھا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا حذافہ. وہ حذافہ کے بیٹے تھے, صحیح بیٹے تھے. بتاؤ مسئلے کی رویت یہ ہے کہ اولاد کے تعلق سے باپ بھی نہیں اتنا بہتر جانتا جتنا اماں جانتی ہے, مگر یہ پیغمبر کی نگاہ نبوت ہی تو ہے. پھر فرمایا یہ دیکھیں خطیب انصاری کی روایت ہے مسلم میں آئی ہوئی ہے کہ حضور نے ایک دن ہم کو نماز فجر پڑھائی, ممبر پر چلے گئے, خطبہ دیا ظہر تک, پھر اترے نماز پڑھائی ممبر دی, پھر ممبر پر چڑھے خطبہ دیا یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا, پھر اترے اس کے بعد نماز پڑھائی, پھر ممبر پر تشریف لے گئے حتی غربت الشمس, سورج ڈوب گیا فجر سے لے کر کے مغرب تک. یا اللہ فاخبرنا بما ہوا کائن الى یوم القیامہ تعلمنا احفظنا. تو قیامت تک سارے واقعات بیان کر دیجیے, تو اب جان لو کہ ہم میں سب سے زیادہ بڑا اسکالر وہ ہے جس نے حضور کے اس دن کی تقریر کو یاد رکھا ہے. آئے بس ام فضل کہتے ہیں, وہ بنت حارث کہتے ہیں, کہتی ہیں کہ میں حضور کے پاس گئی, میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے ایک بڑا خوفناک خواب دیکھا ہے, ناپسندیدہ خواب دیکھا ہے رات میں. پوچھا کیا ہے؟ کہا بہت ہی سخت ہے یا رسول اللہ. کہا کیا ہے؟ قرب کا نقطہ تو من جسدی کا پوٹیات لو دیا فیجری, آپ کے جسم پاک کے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا میرے گود میں رکھ دیا گیا. یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رایت خیرن, تم نے بڑا اچھا خواب دیکھا ہے. بڑا اچھا خواب دیکھا ہے. تلد فاطمۃ غلام یقول فی حجری کا, میری بیزی میری شہزادی فاطمہ کے ایک بچہ پیدا ہوگا تمہاری گود میں کھیلے گا, یہ تعبیر اس خواب کی ہے. کہتی ہیں فولدت فاطمۃ الحسین وکان فی حجری کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکا, تو حضرت حسین کی ولادت ہوئی اور حضرت حسین میرے گود میں کھیلا کرتے تھے, یہ حضور کے خواب کی, حضور نے خواب کی تعبیر بتائی تھی. یہ کیسے جان گئے سامنے؟ اتنی روایتیں کہ ٹائم نہیں میرے پاس. آئے بات سمجھ. تو جو لوگ غیب کے منکر ہیں وہ دراصل اس نص سے قطعی کے منکر ہیں. یاد رکھیں پیغمبروں کے لیے غیب کا علم لازم ہوا کرتا ہے. نبی کے معنی ہوتے ہی ہے کہ اندیکھی چیز کا بتانے والا,
اس لیے اگر کوئی شخص نبی کے لیے غیب کا علم نہ جانے تو نبی کا ترجمہ کچھ اور کرے، نبی کا ترجمہ پھر کچھ اور کرے. نبی کے معنی ہوتے ہیں وہ فرد، وہ شخص، وہ ذات جو بغیر دیکھی ہوئی چھپی ہوئی چیزوں کو بتا دیا کرے، اس کا معنی نبی ہوتا ہے. فَإِنَّ يَسْلُكُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ خَلْفَ رَصَدًا، کہ وہ ان کے آگے پیچھے پہرا مقرر کر دیتا ہے رب کریم پیغمبروں کے لیے، کہ تاکہ پیغمبر اپنے کار نبوت میں مطمئن ہو کر کے چلے. یہ فرشتے جو ہوتے ہیں یہ محافظ ہوتے ہیں اس کے، یہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ محافظ. اللہ تبارک تعالیٰ، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تک میں اپنی حفاظت کے تم لوگوں میں سے لوگوں کو مقرر کیا تھا نا، اب تم لوگ جاؤ، میرا رب میری حفاظت فرماتا ہے. واللہ یعصمک من الناس، قرآن کی آیت کریمہ ہے سورہ انفال شریف، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تبارک و تعالی محبوب آپ کا رب لوگوں سے آپ کو معصوم فرمائے گا، محفوظ فرماتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول اس قدر بے خوفی کے عالم میں رہا کرتے تھے جس کا کوئی حل نہیں. یہی اللہ ان کا محافظ، لعالم ان قد ابلغوا رسالات ربهم، تاکہ دیکھ انہوں نے اپنے رب کے پیغام کو پہنچا دیا ہے اور جو کچھ ان کے پاس سب اس کے علم میں ہے. واحصى كل شيء عددا، اور اس نے ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی ہے. رب کریم سب جانتا ہے، رب کریم آپ کی حفاظت فرماتا ہے، ان فرشتوں کو مقرر کیا ہے تاکہ فرشتے آپ کی حفاظت کریں اور آپ کی ایکٹیویٹیز کو رب کریم کے حضور بیان فرمائے کہ محبوب اکرم نے آج یہ کام کیا، آج یہ کام کیا، حالانکہ اللہ سب جانتا ہے. اللہ اکبر، اندازہ لگا لیجئے کہ ایسا محبوب کہ جس محبوب کی سیکورٹی گارڈ میں فرشتے ہوں، اور ایسا محبوب جس کے اگر چلنے والے پرسنل سیکرٹری ملائکہ ہوں، ایسا محبوب جس کے رپورٹر ملائکہ ہوں، وہ محبوب ہمارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اے گروہ جنہ، جاؤ اپنی قوم میں ساری باتوں کو بیان کر دینا کہ ہم لوگ آج اس محبوب اکرم کی بارگاہ سے لوٹ کر کے آ رہے ہیں کہ جن کا یہ اعزاز ہے. ایک روایت اس کی سن لیجیے، اس کے بعد بات ختم کر دوں. ابن کثیر نے بڑی دلچسپ بات کہتی ہے. عامش کہتے ہیں طوح الینا جنی فقلت له ما هبط علیکم، کہتے ہیں کہ ایک رات میرے پاس ایک جن آیا، میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے لیے تم کو کون سا کھانا پسند ہے، اس نے کہا چاول. کہتے ہیں کہ فاتینا ہم بھی، میں نے لا کر کے رکھ دیا، میں اس کو دیکھ نہیں رہا، میں نے لا کر کے رکھ دیا. فجال تو اور لقمہ ترفع ولا ارى احدا، میں دیکھ رہا کہ لقمہ اس تھوڑا مگر اٹھا کے نظر نہیں آ رہا ہے مجھ کو. ایک اور روایت مت ہوتی ہے انہوں نے، تو میں نے اس سے پوچھا فقلت کیکم من هذه الاهواء التي فينا، کیا تم لوگ تم لوگوں میں بدماش قسم کے لوگ بھیجتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں. فمن رابطة فيكم، کیا تمہارے درمیان شیعہ بھی ہوتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں. قال شر، ہونا بڑے بدماش ہوتے ہیں، ہم لوگوں میں سب سے ذلیل کوئی لوگ ہیں. ایک روایت اور آئی، کہتے ہیں کہ حضرت احمد دمشقی کہتے ہیں میں نے